وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. پھر اس نے اسے سنوارا اور اپنی تخلیق کردہ روح اس میں پھونکی اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے، لیکن بہت کم شکر کرتے ہو. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم مر کر زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے پیدا کر لیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور پھر اس کے لوازم کے دلائل انسان کے اندر انسان کے باہر اس قدر ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر اتنے دلائل موجود ہیں تم دیکھتے نہیں. اگر انسان یہ دیکھے کہ خود اس کا وجود کیا ہے اور مٹی سے بنا ہوا یہ انسان کس طرح اپنے ارادے سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، یہ فکر، یہ سوچ یہی انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. اور انسان کے جو امتیازی وصف ہے جو اس کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے وہ صرف اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کے پاس دل کا ہونا یہی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو سب حیوانوں کے پاس ہیں. آنکھیں سب حیوانوں کی ہیں، کان سب حیوانوں کے ہیں، دل کو پمپ کرنے والا دل ان کے پاس، خون کو پمپ کرنے والا دل ہر حیوان کے سینے میں موجود ہے. تو جو انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نفخ فیہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو پھر اس میں روح پھونکی اور پھر اس میں اس کے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت شکر کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل باقی حیوانوں کی آنکھوں، کانوں اور دلوں سے بالکل مختلف ہے. اگر صرف کھانا پینا زندگی ہو، زندگی سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لطف اٹھانا زندگی ہو، تو یہ تو سب حیوان کرتے ہیں. انسان کا کام صرف یہ اس آنکھ سے دیکھنا نہیں، ورنا عقاب کی نظر تو انسان سے بہت زیادہ تیز ہے. صرف دوڑنا اگر ہو تو کتنے جانور ہیں جو انسان سے تیز دوڑتے ہیں. اگر صرف ویٹ لفٹنگ ہی کمال ہو تو کتنے جانور ہیں جن کے مقابلے میں انسان وزن نہیں اٹھا سکتا. انسان کا کمال فضا میں اڑنا نہیں، سمندر کی تہ میں تیرنا نہیں، یہ تو مچھلیاں بہتر تیر سکتی ہیں، فضا میں پرندے بہتر اڑ سکتے ہیں. انسان کا کام انسان بن کر، اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے. لیکن یہ عجیب مخلوق ہے کہ یہ اسی کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو تمام حیوان ایسا ہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ زندگی کو جانتے ہیں، اپنے خالق کو مانتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اسی زندگی میں عمل کرتے کرتے ایسے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا مرید تیار کر دے گا، جنت میں داخلہ دے گا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اور وہ اللہ کے ناشکر ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے انہیں انسان بنایا, جسے اس نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں, محض لطف اندوزی کو انہوں نے زندگی قرار دے رکھا ہے. وہ ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں جہنم کا ایندھن بننا ہوگا, والعیاذ باللہ. تو انسان کو جو تمام مخلوق پر جو دیگر حیوانوں میں جو ممتاز کیا, تو اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ غور کرے, وہ فکر کرے. وغیرہ اگر اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا بغیر سوچے سمجھے, جو خواہش ہوئی وہ پوری کر لی, جس چیز کا جی چاہا وہ کھا لیا, جہاں چاہے جا لیا, تو یہ تو حیوانوں کی زندگی ہوئی. اللہ کے بندو, انسان کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں بڑا فرق ہے. یہی فرق ہے جو فرمایا, انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو پانی سے بنایا اور پھر اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا. اب انسان کا امتیاز کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب ہم نے اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہو. انسان کا یہ دیکھنا, یہ سوچنا, یہ سمجھنا کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے, ورنہ وہ حیوانوں کی زندگی ہوگی. یہ ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شاید وہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی, تو والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مراد اس سے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ جانوروں کا کام ہے. اللہ کے بندو, یہ آیت کا مطلب نہیں ہے. اگرچہ کھانے پینے کے آداب میں سے ہے, ادب یہی ہے کہ کھانا بھی بیٹھ کر کھایا جائے, پانی بھی بیٹھ کر پیا جائے. پانی کو بیٹھ کر پینے کی بہت زیادہ تاثیر کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, لا تشرب قائما, لا تشرب قائما, کھڑے ہو کر نہ پیو. یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو اسے حکم دیا کہ طے کرو. لیکن اس کا ایک خاص, اس کی ایک خاص وجہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ کچھ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم امام احمد میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ شیطان پانی پی رہا تھا. اسی طرح کہا کہ یہ پانی جو اب تم نے پیا ہے اسے پیٹ سے نکالو. ویسے بیان جواب کے لیے خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے وضو کیا, پھر جو پانی بچا اسے کھڑا ہو کر پیا, اور یہی بتایا کہ میں صرف بتانے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کرنا جائز ہے, یعنی حرام نہیں, اگرچہ ادب یہی ہے. اب اس کا مطلب, اس کا مطلب ہمیں یہ ہوا کہ اتنی بڑی آیت جس کا, جس میں ہمیں بتایا یہ گیا تھا, والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم, اتنے عظیم معنی کو ہم نے بہت چھوٹی سی چیز پر معمول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صرف کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا ہوا ہے اور اسے پتا ہی نہیں یہ رزق کس نے دیا, نہ اسے اللہ یاد ہے کہ بسم اللہ پڑھ لے کہ اللہ نے عطا کیا ہے, نہ کھانے کے بعد الحمدللہ یاد ہے, نہ اسے پتا ہے کہ اس رزق دینے والے کا حق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہم ان کے رزق کے طالب نہیں ہیں. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, ہم تو اسے رزق کے طالب نہیں, رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو کھان کھاتے ہوئے مقصد تو یہ تھا کہ انسان دیکھے, فلینظر الانسان الى طعامه, اپنے کھانے کی طرف دیکھو. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفواكه أبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. يعني فرمایا کھاتے ہوئے کھانے کو دیکھو تو صحیح, انسان کو پہلے اپنے کھانے کو دیکھے, یہ ایسے ہی پیدا ہوگا. اس سے ایک لقمہ جو ہاتھ میں آتا ہے کتنے مرحلے طے کر کے آتا ہے. انا صبرنا الماء صبا, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, یہ بادلوں کو کون نچوڑتا ہے, تو اس میں سے پانی نکل آئے, وہ گرما کتنی گھٹائیں ہیں جو اس کا حکم نہ ہو تو ایک قطرہ برسائے بغیر گزر جائیں. اللہ صدقنا الماء صبا, ہم نے پانی کو آسمان سے نچوڑ کر زمین تک پہنچایا. ثم شققنا الارض شقا, زمین میں تمہارے ڈالے ہوئے کمزور سے دانے کو کسی نے طاقت عطا کی جیسا زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے. اللہ شققنا الارض شقا, ان اللہ خالق الحب والنوا, گٹھلی کو بھی زمین کے اندر اللہ پھاڑتا ہے. زمین کو پھاڑ کر جو سوئی سی باہر نکلتی ہے وہ اللہ نکالتا ہے. افرائیتم ما تزرعون, افرائیتم ما تحرثون, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, بھلا بتاؤ تو صحیح یہ جو کھیتی بوتے ہو اسے باہر تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. ہم خلقنا الارض شقا, ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین پھاڑ کر وہ پودا نکالا. فانبتنا فیہا حبا, پودا تو نکال لیا, تم پانی تو دیتے ہو لیکن اس میں دانا کون بھرتا ہے. انبتنا فیہا حبا, اور پھر دانے کس کس قسم کے, فعنبن وصبا, کہیں انگور ہے کہیں دوسرے ہیں, وفواکہتا وعبا, کہیں پھل لگے ہوئے ہیں جو تم کھاتے ہو, کہیں بھوسا بنتا ہے جو تمہارے جانور بنتے ہیں جو کھاتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم, بھلا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ سارا نظام ایسے ہی ہے, تمہیں رزق مل رہا ہے اس کا دل تم نے نہیں دینا. فاذا جاءت الصاخة, اس کا شکر کا ایک امتحان کا دن آنے والا ہے اس کے بعد. فاذا جاءت الصاخة, اور ایسا سارا دن ہے, یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه, جس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا, جورو سے بھاگے گا, تمام سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی. تو کھانا کھاتے ہوئے انسانیت یہ ہے, اس میں جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے, جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اپنے رازق کو جانتا ہے, اس کو پہچانتا ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہے, زندگی کا ایک مقصد سمجھتا ہے, وہ انسان کی طرح کھا رہا ہے. اب بیٹھ کر کھڑے ہونے, بیٹھ کر کھانے یا کھڑے ہو کر کھانے سے فرق نہیں پڑتا. جو شخص اسے پتہ نہیں ہے یہ رزق کہاں سے آیا, اسے پتہ نہیں کس نے دیا, اسے پتہ نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ بیٹھ کر کھا رہا ہو یا کھڑا ہو کر کھا رہا ہو, وہ حیوان کی طرح کھا رہا ہے. الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم, فرمایا کافر ہے تم نے بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پڑتے ہو نہیں. یہ انسان کو فکر ہونی چاہیے. انا ہدیناہ السبیل انا شاکرا و انا کفورا, انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی, انسان کو جو کان دیے, جو دل دیا, تو اس سے مقصود یہ ہے کہ عبرت حاصل کرے, نتیجہ نکالے, ایک اچھے نتیجے تک پہنچے. اور نتیجہ کیا ہے؟ پہلے زندگی کی طرف دیکھے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے, اسے پتا ہونا رکھے کہ اسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور عبادت بھی یہ نہیں کہ جہاں اونچی بھیڑی دیکھی وہیں سر جھکا دیا. عبادت اللہ کی کرنی ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور عبادت بھی یہ نہیں کہ جیسے جی چاہا بنا لیا, جو طریقہ چاہے یاد کر لیا اور کہا کہ ہماری لیے ٹھیک ہے, ہم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں. زندگی کا مقصد ہے, زندگی کا مقصد عبادت ہے. عبادت عبادت اللہ کی ہے, اور ایسے طریقے پر عبادت ہے جو اس کو پسند ہے, اور اس کو وہ طریقہ پسند ہے جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے, اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے. ان کے طریقے کے بغیر کوئی طریقہ, ان کے طریقے کے بغیر کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اللہ کے رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے, اور یہ سب ان چیزوں کا حساب ہونا ہے. یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ کے بندو زندگی اس ڈھنگ سے گزاریں, سوچ کر سمجھ کر پہچان کر ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں, اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوق بنایا اتنی اسے ایسی تقویم کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسے آنکھیں دی, اسے کان دیے, اسے دل دیا. تو یہ کیا سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم جانے بھی نہیں سنا قلیل ما تشکرون, اتنا کم شکر کرتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, اس کا یہ معنی ہے ایک تو شکر ادا کرنے والے کم ہیں, قلیل ما تشکرون بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں, اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کتنا شکر ادا کرتے ہیں, وہ بھی کم شکر کرتے ہیں. دونوں معنی ہے اس کے, قلیل ما تشکرون ایک تو شکر ادا کرنے والے کم ہیں, یہ احساس کتنے لوگوں میں ہے کہ ان کا خالق مالک والا ہے, پھر ان میں سے کتنے ہیں ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. قلیل ما تشکرون, شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے نعمت دینے والے کو پہچانے کہ اس نے یہ سب نعمتیں کس کی ادا کرنا ہے, اسی کی طرف نسبت کرے, یہ نہ سمجھے کہ مجھے فلاں نے دیا ہے. اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمہ او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, اے اللہ صبح کا وقت ہے, اس وقت میرے پاس جو بھی نعمت ہے یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس جو بھی نعمت ہے سب کی سب تیرے عطا کرتا ہے, اس کے عطا کرنے میں تیرا کوئی شریک نہیں. فرمایا جو شخص یہ کلمات کہتا ہے فقد ادا شکر یومہ, اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. لیکن کب یہ کلمات کہنے سے یہ احساس ہوگا, دل میں جانے, زبان سے تو اقرار ہو رہا ہے, پہلے دل سے تو مانے کہ میرے پاس جو نعمت ہے سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہے. یہی ہمیں تلبیہ میں بھی یہی سکھایا گیا ہے, جو حج اور عمرہ میں کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک, سب کی سب ہم سب کی سب نعمت تیری ہے, اس میں تیرا کوئی شریک نہیں. روزے سے بھی یہی مقصد ہے, ہمیں بتایا جائے, ہمیں سمجھایا جائے, باور کرایا جائے, دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ سب نعمتیں اللہ کی ہیں. اسی لیے اس کے حکم کے مطابق جب تک اس کی اجازت ہوتی ہے, جب وہ کہتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, فجر میں جب تک سفید احساس طلوع نہیں ہوتا اچھی طرح واضح نہیں ہوتا, کھاؤ پیو, ثم اتم الصيام الى الليل, پھر رات تک روزہ پورا کرو. یہ جب ہم صبح جو جب طلوع ہو جاتی ہے کھانے پینے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یہ شعور ہے اور اسے ہم نے اپنے ضمیر میں نقش کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں تو ہیں لیکن ہماری نہیں ہیں, یہ اس اللہ کی دی ہوئی ہیں, یہ شکر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر, وہ شخص جو نعمت کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جانتا ہے کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے. الطاعم الصابر, ایسا ہے جو روزہ رکھتے ہوئے بھوک پر صبر کرتا ہے, یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے سے انسان کو روزے کا اجر مل سکتا ہے اگر اس نعمت کو پہچانے. سب سے پہلا شکر کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت حقیقی کو جانے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نعمت کا حق یہ ہے, نعمت کا حق یہ ہے کہ اسے اس راہ میں استعمال کیا جائے, اس راہ میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ عطا ہوئی ہے. آنکھیں عبرت کے لیے ہیں, کان نصیحت سننے کے لیے ہے, دل یہی غور و فکر کرنے کے لیے ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, فرمایا چاہیے قرآن کو قرآن کو سمجھتے نہیں, اس پر غور نہیں کرتے, یہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, آنکھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں, کان نصیحت سننے کے لیے ہیں, دل غور و فکر کرنے کے لیے ہیں. اگر یہی کام نہ لیا, ان سے کام نہ لیا جائے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہوگی. قلیل ما تشکرون, تم بہت کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے, ہمیں تو ہر نماز کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ یہ مانگیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر تجھے یاد رکھیں, تیرا ذکر کریں اور تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کریں اور تیری عبادت احسن طریق سے بجا لائے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. استغفر الله. پھر اس نے انسان کو سنوارا اور اس نے اپنی تخلیق کردہ روح پھونکی اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بڑھائے. بہت تھوڑا شکر ہو کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے اس پر نو پیدا کر لیا جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر بے شمار ہیں اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے. لیکن انسان نہ صرف یہ کہ شکر کم کرتے ہیں بلکہ شکر کرنے والے بندے بھی بہت کم ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نعمت کرنے والے کو جانے اور نعمت کی نسبت اسی کی طرف کی جائے جس نے وہ نعمت کی ہے. ہما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ کی ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہے. انسان کو ظاہر کسی اور سے مل رہی ہو. یہ تو انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جہاں سے انسان کو کچھ مل رہا ہے وہ اس کی طرف ہی مل رہا ہے. رزق دکان سے نہیں آتا. اناج زمین کا عطیہ نہیں ہے. دکان ذریعہ ہے, دکان سبب ہے, لیکن اس سبب کو سبب بنانے والا اللہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں وہاں جا کر؟ زمین اناج اگاتی ہے لیکن یہ اس کا عطیہ نہیں ہے. زمین کے پاس یہ قدرت کہاں؟ وہ خود مرتی ہے تو اسے اللہ زندہ کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور دودھ دیتا ہے تو اس میں یہ طاقت کہاں کہ اپنے خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کی دھار بہا دے؟ یہ تو اللہ ہے. جو ہر چیز جو نعمت آپ شمار کر لیں سب کی سب فما بکم من نعمت فمن اللہ. نان بھائی تو رازق نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے کہ ہم تندور والے کو سمجھے کہ روٹیاں یہ دیتا ہے. اللہ کے بندو اس کا اس میں کیا دیتا ہے؟ پانی اللہ کا, اناج اللہ کا, جو آج جس سے وہ تپا رہا ہے وہ اللہ کی. سب کا سب فما بکم من نعمت فمن اللہ. اس لیے انسان کو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اگر کسی انسان کی طرف سے پہنچ رہی ہے تب بھی وہ مالک بھی ہے, منعم تو اللہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی بندے سے کام ہو, یہ اچھی طرح بات سننے کی ہے, سمجھنے کی ہے. فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنے جیسے بندے سے کام ہے تو وہ دو رکعت نماز پڑھے. اور جو یہ کہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک. دیکھیے کام اپنے جیسے بندے سے ہے, ان سے کوئی سودا طے کرنا ہے, ان سے کسی رشتے کا سوال کرنا ہے, کوئی کام بھی ہو سکتا ہے. اپنے جیسے انسان سے کام ہے. لیکن فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو, جسے صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں, دو رکعت نماز پڑھو. اس میں کیا کہیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, سبحان ربی الاعلی, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اور پھر اللہ سے درخواست کریں گے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عرش عظیم کا رب, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسے عمل جو تیری رحمت کو لازم کر دیں, وعزائم مغفرتک, اور تجھ سے عمل مانگتا ہوں جس سے تیری مغفرت یقینی ہو جائے. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر هر نیکی سے مجھے کچھ حصہ ملے والسلامة من كل اسم ہر گناہ سے محفوظ رہوں اور پھر اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته اللہ تیرے دربار میں کھڑا ہوں میرا سے اے گناہ باقی نہ رکھ میرے سب معاف کر دے اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت کوئی غم ایسا باقی نہ رہے جسے تو مٹانا دے ولا حاجة هي لقربا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللہ میری کوئی حاجت باقی نہ رہے سب کی سب تو اپنی طرف سے پوری کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا کام ایک بندے سے ہے لیکن کہاں اس رب تعالیٰ سے جا رہا ہے جس کے قبضہ میں انسانوں کے دل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی جانب پھیرے رکھ مجھے اپنی طاعت پر لگا دو مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ بہت مانتے ہیں فرمایا کہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے یقلبها کیف یشاء یہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں آپ میں کچھ ہے آپ میں کچھ ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے ہاں تو نعمت سب کی سب اللہ سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کام اللہ سے ہوتا ہے اور جاتے بندوں کی طرف ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ذرا کام کرا دو اور پھر اس پر بھی بس نہیں آتی کبھی کہتے ہیں یا بلکہ اللہ کو ادھر لے آتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ دینے والا عبد القادر جیلانی ہے اور اللہ سبحان اللہ عما یشرکون سبحانہ و تعالی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حضور اور اللہ کو آپ کے حضور سفارشی بناتا ہوں یعنی آپ کو آپ کے حضور اللہ کی سفارش لاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا دیر تک کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کہا ویحک تدری باللہ افسوس ہے تمہیں پتہ بھی ہے اللہ ہے کیا یعنی اس کی سفارش ہمارے ہاں وہ تو عظیم ہے اس لیے انسان کو یہ بہت بڑی ناشکری ہے انسان کی کہ اس منعم حقیقی کو نہ جانے اور ادھر ادھر انسان ٹھوکریں کھاتا پھرے حدیث قدسی میں ہے اور آپ بارہا سن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننی والانس والجن لفی شان میرا اور جن اور انسانوں کا بڑا معاملہ ہے اخلق ویعبد غیری پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی ارزق ویشکر غیری رزق میں لیتا ہوں نام کسی اور کا تو شکر یہ ہے کہ جس کی نعمت ہے اسی سے مانگا جائے جس کی نعمت ہے اسی کی طرف نسبت کی جائے قرآن نے بڑے عجیب انداز سے یہ نقطہ واضح کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے انسانوں کو پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا سورہ الاعراف کا یہ آخری رکوع ہے فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به اب اللہ تعالیٰ نے جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ اس کی طرف سکون حاصل کریں جب سکون کے لمحات ہوتے ہیں حملت حملا خفیفا فمرت به حمل کا استقرار ہوتا ہے اب امید ہوتی ہے کہ کوئی جان آنے والی ہے فرمایا فلما اثقلت جب حمل ہوتا ہے دعوا اللہ مخلصین له الدین دونوں شوہر بھی بیوی بھی لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے مانتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اے اللہ اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچہ دے صحیح سلامت بچہ دے یہاں ان کو تو صالح کا پتہ ہی نہیں اور کیا ہوتا ہے یہاں سے فل ہمارا صحیح سلامت ہے کہ جس کے نین پرین صحیح ہوں نین مسجد درست ہوں فلم لئن آتیتنا صالحا اے اللہ خوبصورت سا بچہ عطا کر لنکونن من الشاکرین ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے اللہ فرماتا ہے فلما آتاهما صالحا اور جب وہ انہیں درست بچہ عطا کرتا ہے صحیح سلامت ہے صحت مند ہے نعمت درست ہے جعل له شرکاء فیما آتاهما جب انہیں بہت بچہ ادا کرتا ہے پھر اس کو شریک بناتے ہیں. اگر معاذ اللہ اللہ کی سوبار بنا کوئی دوسری صورتحال پہ ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. اس کا ہاتھ درست نہیں اللہ کی مرضی, آنکھیں درست نہیں اللہ کی مرضی, اور اگر بالکل درست ہے تو کوئی علی بخش ہے, کوئی نبی بخش ہے, کوئی ولی بخش ہے, کوئی پیرا بخش ہے. فلما آتاہما صالحاً جعل لہ شرکا, جب ان کو صحیح عطا کرتا ہے تو پھر اس کا شریک بناتے ہیں. تو سب سے بڑا شکر اللہ کی توحید ہے, اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. قلیل ما تشکرون, اس قدر کم شکر کرتے ہیں. اور پھر شکر کے اس احساس کے ساتھ نعمت کا اقرار بھی زبان پر آنا چاہیے. اور یہ سلیقہ بھی کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے کرنا ہے, اس کی مدح کیسے کرنا ہے, اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی. اس کی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ ہم تیری حمد نہیں کر سکتے, تو ویسے ہے جیسے تو نے اپنی ثناء آپ کی ہے. اور کبھی کہا اللہم لک الحمد من السماء, اللہ اکبر, اے اللہ تیری اتنی حمد جس سے آسمان بھر جائے, تیری اتنی حمد جس سے زمین بھر جائے, تیری اتنی حمد جس سے زمین و آسمان کا سیلابہ بھر جائے, تیری اتنی حمد جس میں جتنی تیری آسمان و زمین کے درمیان ہے سب بھر جائیں, اور تیری اتنی حمد کہ اس کے سوا اور بھی جو کو چاہے وہ بھر جائے. اتنی حمد انسان کہاں سے سوچے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھاتے ہیں ہمیں کہ اللہ کی حمد کیسے کیسے ہوتی ہے. اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد, اے اللہ تو ہی ہر ثناء کا ہر بھی کا تو ہی اہل ہے. اللہم اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد, اے اللہ ایک بندہ جو سب سے بڑی سچی بات کہہ سکتا ہے, بندے کی زبان پر جو سب سے سچی بات آتی ہے. وکلنا لک عبد, اے اللہ ہم سب کے سب بندے ہیں, کوئی مانے نہ مانے بندے سب کہہ رہے ہیں. احق ما قال العبد وکلنا لک عبد, بندے کی زبان سے سب سے سچی بات جو نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع ما اعطیت, اے اللہ جسے تو عطا کر دے, اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اللہم لا مانع ما اعطیت, اے اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت, اگر تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نصیبے والا ہے, یہ نصیبہ وصیبہ کچھ نہیں ہے, یہ سب کا بس تیری دین ہے. لا ينفع ذا الجد منك الجد, نصیب بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. فائرکم عند اللہ لا ينفع ذا الجد منك الجد. تو انسان کو حمد کا مشق لگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. اور پھر شکر ہوتا ہے عمل سے, عمل سے. اعملوا آل داود شکرا, اے داود کی اولاد عمل کرو شکر کرنے کے لیے. وقلیل من عبادی الشکور, اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز اس قدر طویل 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 پڑھتے کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا, پاؤں پھٹ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تو اس قدر نرم تھے, ہاتھ اس طرح نرم تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسا نرم نہیں دیکھا. پھر بھی پاؤں پھٹ جاتے پورے قرآن کی وجہ سے, اس قدر طویل قرآن ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سے تو گناہ پہلے پچھلے اللہ تعالیٰ معاف کر چکا, اس کی ضمانت دے چکا. فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, تو میں اس نعمت کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ شکر ادا کرنے کا قرینہ ہے نعمت اللہ کی, اس کی توحید کے ساتھ, اس کے ساتھ پھر اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ, اس کے حضور کھڑا ہو کے اس کی مدح کر کے, اس کی ثنا کر کے. اور یہ کس قدر ناشکری ہو کہ ایک تو اس کے ساتھ شرک کیا جائے والعیاذ باللہ, اور پھر اس کے لیے مدح کی بجائے والعیاذ باللہ بدکلامی کی جائے اللہ کے حضور. سوچے گا کہ یہ بھلا کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد ما أحد أصبر على أذى من الله. اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں ہے کہ بری باتیں سن کر بھی چھلتا مظاہرہ کرتا ہے انسان اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر ابن آدم ولم یکن له ذلک, کذب ابن آدم ولم یکن له ذلک. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, یہ اس کو لائق نہیں تھا. آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے, یہ اس کو لائق نہیں تھا. فرمایا کہ اس کا جو گالی دینا ہے میرے بارے میں بد کلامی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے. سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی, اور فرماتا ہے کہ انا اللہ الاحد الصمد, میں تو اللہ ہوں, میں صمد ہوں, میں یکتا ہوں, لم الد ولم اولد, نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا. ولم یکن لی کفوا احد, اور مجھے جھوٹا کہنا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے اب دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. بھلا پہلی بار پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے کیا؟ تو انسان کو اس بد کلامی سے اللہ کو یہ ہے ناشکری کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دوسروں کے نام کر دی جائیں, اور جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر آخرت سے بالکل بیگانہ ہو کر رہ جاتا. اس نے معبود بھی اپنی مرضی کے بنا لیے, دنیا بھی اس نے اپنی مرضی کی چن لی, اور خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے چھوٹتا ہے, اس کے دربار سے اٹھتا ہے, تو پھر وہ اپنے ذات کا غلام ہو جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وعد اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. فرمایا یہ تو اپنی خواہشات کا پیروی کر, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, معبود بھی اپنی مرضی کا, شریعت بھی اپنی مرضی کی, احکام بھی اپنی مرضی کے, سب کا سب اس نے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اس کے دل پر مہر جڑ دی, اس کے کانوں پر مہر جڑ دی. اب ہدایت کے سارے راستے بند ہو چکے, تو اللہ کے سوا, اللہ کے بعد اس کو ہدایت کون دے؟ ہدایت اللہ کے پاس ہے, اس سے یہ نہیں لے رہے ہیں. اللہ کے پاس ہدایت ہے, اس کے پاس یہ آتا نہیں. اس کے پاس مخلصانہ آئے, اس کے نعمتیں پہچانے, اس سے پھر یہ ہدایت مانگے, اس کے حضور کھڑا ہو کر کہے ایک دن صراط المستقیم, تب اس کو ہدایت نصیب ہو. ہاں تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے. شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ جانے. شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی حمد کرے. شکر یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. نسأل اللہ توفیق.
وقالوا أيضا وضعنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں مل جائیں گے, مٹی میں گم ہو جائیں گے, کیا ہمیں از سرے نو بنا لیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. انہیں کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ پوری طرح گرفتار کر کے لائے گا جسے کسی کام پر مقرر کیا گیا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے انک ان اکرمت الکریم ملکته وان انت اکرمت اللئیم تمرد, کہ شریف باعزت معزز آدمی اور کمینے شعبے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ باعزت باضمیر آدمی جب آپ احترام کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے تواضع کرتا ہے. لیکن جب کمینے کی عزت کی جاتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے جو مجھے مل رہا ہے, بلکہ میرا حق جتنے احترام کا تھا اتنا کیا نہیں گیا ہے, وہ اور اکڑتا ہے.
انسانوں میں جو حقیقی انسان ہے, جو شرف انسانیت سے بہرہ مند ہے, جنہیں حقیقی طور پر اشرف المخلوق کہا جا سکتا ہے, وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں, اس کی فرما برداری کرتے ہیں. لیکن جو لئیم ہے, جو تھوڑکلا ہے, جو اس عزت کے لائق نہیں ہے, جو احسن تقویم سے گر کر اسفل سافلین بن چکا ہے, اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر بجا لائے, اس کی حمد کرے, اس کی قدرت کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اَإِذَا بَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلْهُمْ بِقَلِهَا رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. کیوں بجائے اس کے کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جھکتا چلا جائے, ہونا یہ چاہیے کہ نعمتوں کے بدلے میں انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے. اسلام اسی چیز کا نام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک طرف شکر کے نمونے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ شکر کے نمونے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا حضرت ابراہیم عطا کی شاکر ہونے کی, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم وہ تو قدوہ تھے, وہ امام تھے, مقتدا تھے, ان کی اتباع کی جانی چاہیے, ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو. شاکر الانعام, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. ابھی ہم نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے مقابلے میں کیا نعمتیں تھیں. اگر ہم اس طرح سوچیں دنیا کے اعتبار سے, پوری زندگی ان کی آزمائش میں گزری. بچپن ہے, بچپن ہے تو باپ گھر سے نکال رہا ہے, بڑے ہوئے ہیں تو بادشاہ سے مقابلہ ہے, کہیں انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کبھی ہجرت پر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں, کبھی مصر سے, کبھی فلسطین سے, اور پھر آخر میں اتنی بڑی آزمائش سے گزرے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کا انہیں حکم ہوا. یہ تمام اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاکر الانعام, کس طرح شکر کیا. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ میں آباد کیا تھا, تو ان کی خبر لینے کے لیے آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی. ایک دفعہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں, دروازے پر دستک دی, حضرت اسماعیل کی اہلیہ ان سے پوچھا کہ اسماعیل, انہوں نے کہا وہ تو شکار پر گئے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شکاری, بہت اچھے تیر انداز تھے. اللہ اکبر. پوچھا کہ کیسے حال احوال ہیں. کہنے لگی بس گزارا نہیں ہوتا, کھانے پینے کو بھی ملتا ہے, کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ میرا سلام کہنا, اور اپنے اسے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں بتایا, انہوں نے نبوت کی خوشبو پال کہ خود پوچھا یہاں کوئی آیا تھا. انہوں نے کہا ہاں ایک بوڑھا سا آدمی آیا تھا, جاتے ہوئے آپ کو سلام کہہ گئے اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی دہلیز بدل لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہوئی. میں کہا کہ یہ اس طرح انہوں نے گزران کا پوچھا تھا, میں نے کہا کبھی جیسے حال ہے ویسے بتا دیا کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. انہوں نے کہا وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرے گھر کی دہلیز تم ہو اور مجھے بتا گئے ہیں کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے گھر میں ایسی خاتون کو نہیں رہنے چاہیے جو اللہ کا شکر ہی نہیں کرتی, اس لیے تمہارا اس گھر میں مقام نہیں. اسے طلاق دی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لائے تو اس وقت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ تھی ملاقات اس وقت بھی نہیں ہوئی, تو پھر انہیں پیغام دے کر گئے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ دہلیز بہت اچھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, کبھی گوشت کھاتے ہیں, زمزم پیتے ہیں, اور کیا چاہیے. تو اتنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا, اور کہاں ہم ہیں کہ گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں, شمار نہیں کیا جا سکتا. ہر طرف کی صرف ضروریات ہی نہیں, کمفرٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ فکر بھی ہماری نگاہ یہی رہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اللہ کے بندے جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرنے کا موقع کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے. ولن شکرتم لأزیدنکم, اگر میرا شکر کرو تو تمہیں نعمت دوں گا. تو کریم معزز انسان وہی ہوتا ہے جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایک ایک نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسی اولاد دی. ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعا سننے والا ہے. اور کیا مانگ رہے تھے؟ رب اجعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اولاد میں سے ایک حصے کو نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے, میرے والدین کو, تمام مومنوں کو حساب کے دن بخش دیں. تو یہ ہے شکر, یہ ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے, اس کی نعمتوں کا ذکر کرے, اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائے اور سمجھے کہ یہ سارا ایسا ہی نہیں ہے. ایک دن حساب ہونا ہے اور اس دن ہمیں اس کی بخشش کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہتے سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالق. میرا چہرہ سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے جس نے اس کی شکل بنائی, اسے یہ صورت عطا کی, اور اس نے کان لگائے, اس نے آنکھیں لگائیں اور اسے خوبصورت بنایا. تبارک اللہ احسن الخالق. اس شخص کو دیکھا سجدہ کر رہا ہے, سجدے سے ذرا یعنی مٹی سے چہرے کو بچا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم بہتر من خلقہ, جس مالک نے چہرے کو بنایا ہے اس کے سامنے سے مٹی تو لگا لو, مٹی سے بچا رہے ہو. تو انسان شاکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کی قدرت اعتراف کرتا ہے. اعتراف اس طرح کے فرما بردار بنتا ہے. اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا بے سبب پیدا نہیں کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہمیں نعمتیں جو عطا کی ان کا ہم نے حساب دینا ہے, اور اس کے لیے ہم اس کا شکر تو بجا نہیں لا سکتے. ہمارے لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن جو اس کے مقابل نہ شکرے ہیں وہ کہتے ہیں وقالوا اضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید, جب ہم زمین میں بکھر جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ بنا لیے جائیں گے. ان کو اتنا پتا نہیں کہ زمین کیا ہے. یہ تو اللہ کی باندھی ہے, اس کے حکم کی پابند ہے. زمین چاہیے کیا؟ ایک ایک اس کا ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بکھر جائیں گے, تو زمین کون ہے؟ اللہ کی باندھی ہے, وہ تو اللہ کی فرما بردار ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا, کیا اس مالک کا کفر کر رہے ہو, اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو جس نے یہ زمین دو دنوں میں بنا دی؟ خلق الارض فی یومین, وتجعلون له اندادا, اس کے شریک بناتے ہو, اس کے مد مقابل لاتے ہو. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين, اور پھر اس میں پہاڑ بنا دی, اس میں خوراک رکھ دی, اس میں برکت کر دی. یہ زمین کی میں اللہ تعالیٰ کی کی ہوئی برکت ہی تو ہے. تب سے انسان ہے اور تب سے یہ مخلوق ہے جو اس سے پیدا ہونے والا رزق کھائے جا رہی ہے. پانی ہے کہ الحمدللہ ختم نہیں ہوتا, رزق ہے تو اس سے اس میں کبھی کمی نہیں آتی, اور اس میں ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے کہ وہی پانی پھر پھر کر فلٹر ہو کر دوبارہ صاف ہو کر ہمارے استعمال میں آ رہا ہے. رزق ہے کہ دوبارہ زمین ادھرتی ہے, ہم اسے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی برکت ہے. قدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام سواء للسائلین, یہ سارا نظام چار دنوں میں مکمل ہوا. یہ ہے وہ چھ دن جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان, اور وہ اس وقت دھواں سا تھا, گیس کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, میرا حکم خوشی سے مانو گی یا مجھے زبردستی کرنا ہوگی. قالتا اتینا طائعین, آسمان نے بھی کہا زمین نے بھی کہا, ہم خوشی خوشی تیری اطاعت کرنے کا عہد کرتے ہیں. یہ زمین تو عہد کر چکی اللہ سے, یہ اس کا حکم مانتی ہے. جب تک اسے جو حکم ہے وہ, جب اسے جو حکم ملتا ہے بجا لاتی ہے. یہ بہت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے پانی اگلنے کا حکم دے دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میری بات تو نہیں بن رہی, یہ قوم چڑی چلی آ رہی ہے, تم مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے صفت فجرنا الارض عیونا والتقى الماء على امر قد قدر, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ادھر زمین کو پھٹنے کا حکم دے دیا. زمین پھٹ کر چشمے ہی چشمے بن گئے اور آسمان اور زمین کا پانی اس طرح مل گیا. فلتقى الماء على امر قد قدر, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کا فیصلہ نافذ ہو چکا, اس کے بندوں کے سوا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے سوا سب غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقیل ارض ابلعی, وقیل یا, وقیل ارض ابلعی مات, ویا سماء اقلعی, آسمان کھل گیا, اب ایک قطرہ نہیں گرنا چاہتا. یا ارض ابلعی مات, اے زمین جو پانی تم پر پھاٹے مار رہا ہے سب کا سب اگل نکل گیا. زمین نے اپنا پانی نکل گیا. وہ تو اللہ اکبر. تیسری صدی کے ایک آدمی ہے جسے اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا, کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں, جو قرآن کا چیلنج ہے میں قبول کرتا ہوں, کوشش کر کے دیکھوں. جب اس آیت پر پہنچا وقیل یا ارض ابلعی مات ویا سماء اقلعی, اور ہمارا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے, آسمان تھم جا, اس نے قلم توڑ کے رکھ دیا. کہا یہ تو اس ذات کا کلام ہے جو آسمان اور زمین سے ایسے مخاطب ہوتا ہے جیسے آقا اپنے غلام سے مخاطب ہوتا ہے. زمین تو اللہ کی بانی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں چھپ جائیں گے, انہیں پناہ دے دے گی؟ اللہ کے بندو, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اللہ سے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, پناہ وہ دیتا ہے جس کو وہ بدلنا چاہے, اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا. اللہ جلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے, سجدے میں کہا کرتے تھے رات کی نماز میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے بستر سے گم پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تشویش ہوئی کہ کہیں کسی اور گھر میں نہ ہو. گھروں میں کہتے ہیں کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے, ہاتھ سے ٹٹولا اندھیرے میں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑا. آپ سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک, اے اللہ تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضی سے، تیری رضا کی، تیری سزا سے، تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، دیکھا نہیں تھا، اور اللہ تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی تجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، لا اسی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تو اللہ سے بچنے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی رحمت کے سوا کوئی جائے بنا نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ ہم اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، لم یعمل خیرا قط، کوئی نیکی نہ تھی اس کے نام اعمال میں، مرنے لگا اپنے دو پیر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اب مر رہا ہوں، لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت حاصل کر لی، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا، لیعذبنی ما لم يعذبه احد من العالمین، میں اتنا پاپی ہوں کہ مجھے وہ سزا ملے گی جو کسی کو نہیں دی گئی، اس لیے مجھے دفن نہ کر دینا بلکہ مجھے جلانا، پھر میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا، کسی کو پانی میں بہا دینا، کوئی سہارا میں اڑا دینا، یہ اس نے اپنے طور پر انتظام کیا کہ میں اسی طرح بچ جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کے ذرے واپس کرو، مٹی کو حکم دیا اس کے ذرے الگ کرو، پانی کو حکم دیا اس کی یہ امانت ہمارے واپس کرو، اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کہ مطلب یہ حملہ کا علامہ صنعت، یہ جو تو نے کیا اس کا، اس کے پس منظر میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا خشیت ہو گیا، اللہ سے اس سے ڈر پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ہم سے ڈر گئے تھے تو ہم تمہیں معاف کرتے، اس سے بھاگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بدلنے کا ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ ہمیں زندہ کیسے کرے گا، ہم تو زمین میں چھپ جائیں گے، زمین کہاں، یہ تو اللہ کی بانی ہے۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، اور یاد رکھیں انسان کا یہ تمرد، یہ سرکشی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور پھر جب انسان یہ تصور انسان کے ذہن سے جاتا ہے، پھر دنیا کے لذائذ میں نافرمانیوں میں ایسے الجھتا ہے کہ اسے نہ رب یاد رہتا ہے، نہ آخرت یاد رہتا ہے، نہ انجام یاد رہتا ہے، ایسے وقت میں اس کا بہترین علاج بہت طرح کرا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کو لحاظ لذات الموت، وہ تم یاد کیا کرو جو تمہیں دنیا کی لذت، جو دنیا میں کی لذتوں میں مشغول انسانوں کی لذت کا قدر کرتی ہے اور تمہیں جھنجھوڑتی ہے، اور وہ ہے موت۔
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا ہمیں اکثر نو پیدا کر لیا جائے گا؟ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ پورا پورا لے کر آئے گا، اسے اسی کام پر لگایا گیا ہے، پھر تم اپنے مالک حقیقی اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور کاش تم وہ منظر دیکھو، اسے تصور میں لاؤ کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے، ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں اچھا عمل کریں، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر
انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے. یہی عقل مندی کی راہ ہے, دانش مندی کا تقاضا یہی ہے. جب انسان اللہ کا شکر گزار بن ہے تو اس سے ڈرتا ہے, کیونکہ جس کسی کو نعمت کا احساس ہوتا ہے یہ احساس بھی نعمت کی قدر کا حصہ ہے کہ کہیں اس سے نعمت چھن نہ جائے اور نعمت دینے والا اس سے ناراض نہ ہو جائے. اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اس سے باز خوش ہوگی. شکر کا حصہ ہے اللہ کا خوف, شکر کا حصہ ہے اللہ کا تقوی, شکر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مقامات پر اس کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیّایا فرجعون. اے بنی اسرائیل, وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی انہیں یاد کرو, میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو, میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. وإیّایا فرجعون, مجھ سے ڈرو اور وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. اس شکر کا, اس نعمت کا تقاضا یہ ہے, میں نے جو کچھ تمہاری طرف اور تمہاری تصدیق کرتے ہوئے, تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن میں ہے, اس پر اللہ ولا تكون اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دنیا میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا عہد ہی بھول جاؤ, آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا نہ کرو. وإیّایا فاتقون, مجھ سے ڈرو, میرا تقوی اختیار کرو. گویا نعمت میں یاد کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہے, اور اللہ کے خوف کا, اللہ کے تقوی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان قیامت کے حساب سے ڈرے. اس لیے فرمایا, بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بنی اسرائیل, میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی. میں نے تمہیں اس زمانے میں سارے جہانوں پر فضیلت دیے رکھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی سے کام نہ آ سکے گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اسی طرح یوم حساب سے ڈرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جن کو ہمارے لیے نمونہ ٹھہرایا, ان کی زندگی کے خاص اوصاف یہی بیان فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم کر رہے تھے, وہ تو دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا, مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, میری اولاد میں سے بھی نمازی بنا, اور جس دن حساب قائم ہونے والا ہے مجھے بھی معاف کر, میرے والدین کو معاف کر, سب مسلمانوں کو معاف کر. وہ تو قیامت کا اس قدر خوف رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خلیل, اللہ کے دوست, چنے ہوئے بندے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ قیامت سے ڈرتے. اس طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے حافظ, بہت بڑے قاری بھی تھے, اس قدر بڑے حافظ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اراد ان یقرا القرآن کما انزل غضبا طریا فلیقرا کما یقرا ابن ام عبد. میں اگر کوئی شخص اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طرح تر و تازہ نازل ہوا ویسے پڑھا کرے جیسے عبداللہ ابن مسعود پڑھتا ہے. انہیں کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. میں کہا اللہ کے رسول, اقرأ علیک وعلیک انزل, آپ کو سناؤ, آپ پر تو نازل ہوتا ہے, آپ سے سن کر تو ہم یاد کرتے ہیں, یعنی یہ ہمت کیسے کروں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, احب ان اسمع من غیری, میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں. قرآن پڑھنے کا ایک اثر ہوتا ہے اور سننے کا ایک اور اثر ہوتا ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, اور اسے جب غور سے پڑھے آدمی تو دل سے دریچے کھلتے ہیں، کفر ٹوٹتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لیکن جب قرآن پڑھا جائے پھر اسے غور سے سنو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا جائے تو انسان اگر غور سے سنے لگائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا کہ احب ان اسمع من غیری، میرا یہ چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے سنوں. انہوں نے سورہ نساء شروع کی اور جب یہاں تک پہنچے فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا وقت جب ہم ہر امت پر اس امت کے رسول کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا زانو دباتے ہوئے کہا حسبک، بس کرو، روک دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَغْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے. کہ یہ منظر، یہ قیامت کا منظر جس میں بیان ہوا کہ کیا حال ہوگا جب ہر امت کا رسول اپنے ہر امت کا رسول اپنے امت کے بارے میں گواہ دے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا. اور اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا. ہم نے تو اس گواہی کا بھی معنی الٹ کر اسے بھی تنازع کا موضوع بنا لیا، اسے حاضر ناظر کا مسئلہ جو کہیں یعنی اسلاف نے کبھی دیکھا نہ سنا اس کی دلیل بنا لی. اللہ کے بندو یہ تو ایسا معاملہ تھا کہ جس سے ہم لرز لرز جائیں. ہم میں سے قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق وہ تو قیامت کے دن بتا دیں گے کہ میں تو ان کو سب کچھ پہنچا کر آیا. ورنہ میدان عرفات میں 120,000 زیادہ کی شہادت دے دوں تو وہ سب کے سب نے جہاں شہادت کی کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. نصحت الامہ وبلغ ادیت الامانہ وبلغ الرسالہ، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے تذکرے سے اس طرح یعنی لرزتے ہیں، تب تپاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے قیامت کی فکر. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ اس گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن اسے دیکھو گے وہ منظر قائم ہوگا، دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. تو قیامت کا خوف یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کا خوف وہی دل سے نکالتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. وہ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں. اور جو اس کے برعکس ہیں جنہیں قیامت کی فکر نہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ تکبیر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے لَأَبْعَثَنَّ مَنْ يَمُوتُ، کہ یہ جو مرے ہوئے ہیں میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا، قسم کھا کر کہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے گا. اور کہتے ہیں اَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم بالکل زمین میں گم ہو جائیں گے کیا ہمیں پھر سے تو زندہ کر لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو صریح کفر ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اس کی بادشاہی کا انکار ہے، اس کی قدرت کا انکار ہے. وقالوا اذا متنا اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے پیدا کر لیا جائے گا؟ فرما اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرما یہی لوگ ہیں جو دوبارہ اٹھنے کے منکر، حقیقت رب کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. ایک دن ان کے دلوں میں زنجیریاں ڈال کر اپنے سامنے لائے گا. اولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار، اور گلے میں اوک ڈال کر انہیں جہنم میں ڈالے گا والعیاذ باللہ. تو قیامت کا انکار، دوبارہ اٹھنے کا انکار، یہ انسان کو، یہ در حقیقت انسان کو تکبر کبھی اس کا اظہار کرتا ہے کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا. در حقیقت ایک تکبر ہوتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر حکم چلانے والا کون ہے, کہ دنیا اب میرے پاس ہے, میں اس میں جائے طاہر جیسے چاہوں رہوں, جو چاہوں کروں, مجھے یعنی یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ پہنو یہ نہ پہنو, ایسے رہو ویسے بولو ایسے نہ بولو, ایسے قدم لگانے والے کون ہیں. یہی تکبر ہوتا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکبر نہ کرتا ہے اور ان کے فرما برداری کی بجائے والعیاذ باللہ نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے, اسے ایک دن وہی اسی پشیمانی کا سامنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتاتے ہیں, کھول کھول کر بتلاتے ہیں, فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. انسان کا محتاج ہونے کے باوجود, ایک پل اللہ کی رحمت سے کا محتاج ہونے کے باوجود اس کی سرکشی, اس کی سرتازی, اس کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کہ وہ اچانک نہیں پکڑتا, پھر بھی مہلت دیتا ہے, پھر یاد دلاتا ہے, پھر پیغام بھیجتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے نبی تمہارا بھیجنا بھی ہماری ایک رحمت ہی ہے. اور انہیں حکم دیتا ہے, ان کے ذریعے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ امید دلانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر ہمیں اپنے بندے کہتا ہے نافرمانی کے باوجود کہ تم جو بھی ہو, ہو تو میرے بندے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے, بس انسان کو اس راہ پر ڈالتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے, اب اتنے گناہ بھلے معاف ہوتے ہیں, اس لیے اب تو واپس آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو جب فرما برداری کا فائدہ کچھ نہیں تو اس لیے اب مرضی کرتے رہو, گناہوں سے تو لطف اندوز ہوتے رہو. یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ کسی کو مایوس ہوئی, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہی ہے. کسی حالت میں نہیں, کیونکہ حالات اللہ کے بس سے تو باہر کبھی نہیں ہوتے. واللہ ما یعملون محیط, اللہ سب سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے, اس کے اختیار سے اس کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, نہ اس کی قدرت کے سامنے کوئی بڑی چیز ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کھل کر مانگا کرو, فإنه لا يتعاظم على الله شيء, اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. جب مانگو تو پھر اپنی طرف نہیں دینے والے کی طرف دیکھ کر مانگنا چاہیے. ہم تو دعا سے بھی عاجز آ جاتے ہیں, بل عاجز من عاجز عن الدعاء, عاجز وہ ہے, بیکار وہ ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے, جس کی زبان پر مدعا بھی نہیں آتا. یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو. ہم تو میں کہے کہ پہلے وسیلہ ہو تو دعا کریں. ہم تو مکان کی اس وقت تک دعا نہیں مانگتے جب تک 10-12 لاکھ ہماری جیب میں نہ ہو. اللہ کے بندو ہم سمجھتے ہیں, یہ دیکھیں کتنا عجیب جملہ ہماری زبانوں پر آتا ہے, اتنا انتظام تو ہوگا باقی اللہ کرے گا. اللہ کے بندو پہلا کس نے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہم نے کر لیا, اب باقی تھوڑا زیادہ تر کام تو ہم نے خود کر لیا ہے, تھوڑا سا کام رہ گیا وہ اللہ کر دے گا. اللہ کے بندو ایسے نہیں, سب طرف وہی کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, اور سب بلکہ امید اللہ کی رحمت پر ہی رکھنی چاہیے. لا یرجو نندن احد الا ربہ, تم میں سے کوئی شخص کوئی امید نہ رکھے سوائے اپنے رب کی رحمت کی. ولا یخافن الا ذنبہ, اور اگر اس کے دل میں خوف ہے تو یہ خوف نہیں ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی, خوف یہ ہونا چاہیے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں کہیں اس کی پاداشی نہ مارا جاؤں. خوف اپنے گناہوں کا, امید اپنے رب کی رحمت کی. شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے, اور یہ بھی تکبر ہوتا ہے انسان میں کہ دوسرے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے دو آدمی تھے, ایک آدمی بہت نیک تھا, ایک بہت یعنی بدعملی میں گرفتار تھا, وہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا اسے نصیحت کرتا رہتا تھا کہ دیکھو باز آ جاؤ باز آ جاؤ, وہ کہتا تھا چھوڑو میرا معاملہ میرے رب کے سپرد رہنے دو, مجھے اور میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. ایک دن اسے وہ نیک حضرت کو غصہ آ گیا, کہنے لگے واللہ لن یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں اللہ کے حضور پیش ہوئے وہ جو گناہگار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا, اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھے ہوئے تھا اسے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ میری طرف سے قسم اٹھاؤ کہ میں اسے نہیں بخشوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے جن لوگوں کو تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے بھیجتے تھے انہیں کہتے تھے بشر ولا تنفر, لوگوں کو خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ, یس لوگوں کو آس کرو ان پر آسانی کرو انہیں مشکل میں نہ ڈالو. ہم تو یہی اپنی نیکی کا ہم نے یہ بہانہ بنا رکھا ہے کہ لوگوں کو جہنم رسید کرنے کا گویا کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہمارا کام تو اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جتنے گناہ کر لیے ہیں اللہ کی رحمت سے بڑھ کر انسان گناہ کر ہی نہیں. اگر انسان کوئی سب سے بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے, یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا. اللہ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق, سورہ البروج میں ہے. وہ لوگ جو اہل ایمان کے لیے آگ کی کھائیاں کھودتے رہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے آگ کے گڑے میں ڈال دیا, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات, جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھنے والوں کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ دنیا میں نظر آتش کر دیا, تم نہ لوگ لے کو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, اولئک لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یعنی اگر پھر بھی وہ باز آ جاتے, اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کا یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا. قولی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہاں تو صرف آنے کی دیر ہے, اس کا بندہ بن کے اس کے حضور پیش ہونے کی دیر ہے. وہاں کہہ دو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا, پھر کہنے لگا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفر لی, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم عبدی, میرے بندے کو پتا ہے, قد علم عبدی میرے بندے کو پتا ہے ان لہ ربا, اس کا ایک رب ہے, یا خود بے ذنبی و یغفر لہ, جو گناہ پر معافی بھی کر سکتا ہے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا, وہ پھر گناہ کرتا ہے. بندہ ایسے ہی ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو یہ تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر معاخلہ بھی کر سکتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں. تو بندے کو یہ شعور ہونا چاہیے, یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا رب ہے جو معاخلہ بھی کر سکتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن بخشش اسے پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, بجائے اس کے کہ اس کے اگر انسان دلیل ہو اس کے حضور عاجزی نہ کرے معافی ہی نہ مانگے تو یہ تو ہوا نا کہ چاہو تو مجھے سزا دے دو, اس کی سزا کا اختیار نہ کرو, اس سے معافی مانگو, وہ معافی پسند کرتا ہے معاف کرتا ہے. اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف. ہاں تو حدیث کے آخر میں ہے فرمایا کہ میرا بندہ جب تک گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. تو انسان کا اصل گناہ یہ نہیں کہ اس سے غلطی ہو جائے, اصل گناہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد معافی نہ مانگے. تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, لیکن یہ بخشش طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے, وانیبوا الی ربکم واسلموا له, اس کے حضور لوٹ آؤ عاجزی کرو اس کے فرما بردار بنو, اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کے بعد کوئی مددگار نہیں ہوگا, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن كنت لمن الساخرين. جب آدمی کہے کہ اللہ مجھ سے بڑی قیامت کے دن پھر آدمی کہنے لگے مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ان تم تو لمن الصافری میں تو سنجیدہ ہی نہیں تھا میں تو سمجھتا میں ایسے ہی بات ہے یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے یہ تو سچ مچ وہی ہو گیا ان تم تو لمن الصافری او تقول ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یا پھر حسرت سے کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی وہ تو جگہ جگہ پر قرآن پر کتنے قرآن نے کتنے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اس کی ہدایت تو آ چکی اس کی ہدایت تو نازل ہو چکی اب تو یہ اپنا کام ہے ہمارا کام ہے کہ اس سے توفیق طلب کرتے ہوئے تقوی اختیار کریں. او تقول حین تر العذاب لو ان لی سرا فاکون من المحسنین یا پھر جب عذاب دیکھے گا تو کہے گا کاش مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے تو میں اچھے عمل کر کے آؤں. لیکن اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے بندو یہ آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ اپنا رخ موڑ لیں وانیبوا الی ربکم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور پہلے گناہوں کی آج معافی مانگ لیں. اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہ معاف فرمائے.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اور اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہو کہ جب مجرم اللہ کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اب ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں ہمیں یقین ہو گیا ہے. اللہ دنیا ایک کمرہ امتحان کی طرح ہے ہر شخص یہاں ایک طالب علم کی طرح اپنا پرچہ حل کر رہا ہے ہر ایک کا اپنا پرچہ ہے ہر ایک نے اپنی سمجھ اپنے علم کے مطابق جواب تحریر کرنا ہے. یہاں کوئی کسی کا پرچہ حل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوسرے کی غلطی کا ذمہ دار ہے. کوئی کسی کی طرف سے ایمان نہیں لا سکتا کہے کہ میں فلاں کی طرف سے کلمہ پڑھتا ہوں ایمان لاتا ہوں کسی کی طرف سے کلمہ شہادت ادا نہیں کر سکتا کسی کی طرف سے ذکر نہیں کر سکتا کسی کی طرف سے شکر نہیں کر سکتا اسی طرح کسی دوسرے کی گمراہی کا وبال کسی پر نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اس لیے ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے اپنا پرچہ حل کرنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ایمان والو اپنی فکر کرو اپنے آپ کو سنوارو اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم سب نے اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے اور یہ ایسا امتحان ہے کہ جو ایک ہی بار ہے اس کے بعد اس نے جیسے ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ اب یہ کمپارٹ آ رہی ہے اب یہ سپلی آ رہی ہے اب یہ دوبارہ امتحان ہوگا یہ فرسٹ چانس ہے یہ سیکنڈ چانس ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح قائم کیا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے امتحان کو روزانہ رکھے ہیں تنبیہ روزانہ ہر آن ہوتی رہتی ہے. لیکن جب وہ بڑا امتحان ہوا جب بڑی گھڑی آ گئی اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجھے دوبارہ موقع دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہو بہت بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہو
کوئی شخص اس میں کارکردگی نہ دکھا سکے تو کہے دوبارہ ایسے منعقد کر لیں, ایسے شخص کو پاگل ہی کہا جائے گا. تو اللہ کے بندوں, اس دنیا کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ کا خالق ہے ہمیں بتا چکا کہ سارے انسانوں کو جمع کر کے ہم نے حساب لینا ہے, اور پھر اس موقع پر کسی کو لا یستعتبون, کوئی کہے کہ اب ہمیں موقع دیا جائے ہم دوبارہ اچھا عمل کر کے آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, وہ اگر تم نے دیکھا ہو کیسا منظر ہوگا, اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں سب جھکائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ربنا سمعنا, ہم نے سن لیا. آپ سن لیے, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا تھا دنیا میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم, کہا جاتا ہے لقد اعذر من انذر, جس نے پہلے تنبیہ کر دی ہو اس نے تو عذر باقی نہیں چھوڑا, جس نے تنبیہ پہلے کر دی ہو اس نے تو عذر باقی نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد احب الیہ العذر من اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عذر اور مجبوری کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اس لیے تو اس نے رسول بھیجے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, رسولوں کے آ جانے کے بعد اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح 23 برس تک تبلیغ کر جانے کے بعد اب کسی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا ہے. قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمیں تو کوئی بشارت سنانے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اللہ کے بندو, ہمارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی, اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان سے سرتازی کرتے ہیں, من بعد ما استجیب لہ, بعد اس کے کہ کتنے انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مان چکے, حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ان کی دلیل پٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو انسان اس وقت کے آنے سے پہلے رجوع کرے, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, عذاب آ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور پلٹ آؤ, اس کی فرما برداری کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین تعلیمات تمہیں دی ہیں ان کی اطاعت کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً, اس سے پہلے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ, اس سے پہلے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے بارے میں ایسے ہی سمجھتا رہا, میں نے بڑی تفریح کی, میں نے معافی کی اللہ کی, یہ گستاخی ہی تو ہے. انسان سمجھے کہ شاید مجھے ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے, انسان سمجھے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے کھیل کے طور پر پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, فرمایا کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے یہ زمین آسمان کا اتنا بڑا نظام یہ کھیل کے طور پر پیدا کیا ہے, بے مقصد ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ تعالیٰ بے مقصد بے فائدہ کام کرنے سے بہت پاک ہے. تو جو شخص ایسا سمجھتا رہا, زندگی کو اس نے کھیل تماشا بنائے رکھا, قیامت کے دن حسرت سے خود بول اٹھے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, میں نے اللہ کے جناب میں بڑی گستاخی کی, ان کن تو لمن الکافرین, میں تو مذاق سمجھتا تھا, میں تو مذاق اڑاتا تھا. او تقول نفس لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا پھر کہے گا کاش مجھے ہدایت بھی ہوتی اللہ تعالیٰ نے میں بھی متقی ہوتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرا, یہ مراحل ہیں قیامت کے. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرا فاکون من المحسنین, یا پھر جب عذاب پر نگاہ پڑے گی تو پھر کہے گا کاش مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے تو میں محسن بنوں. اس وقت کسی دین کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں, مراتب رکھے ہیں ایک اسلام کا درجہ ہے، ایک ایمان کا درجہ ہے، ایک احسان کا درجہ ہے. مثلا اگر کسی پر زیادتی ہوتی ہے وہ اس کے برابر زیادتی بھی کر سکتا ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، اور معاف کرنا یہ احسان ہے، یہ بہترین عمل ہوگا. پانچ نمازیں انسان پڑھتا ہی ہے، یہ تو انسان کا فریضہ ہے. اگر اس پر نوافل پڑھتا ہے، اگر تہجد پڑھتا ہے اللہ کی توفیق سے، یہ اس کا احسان ہوگا، یعنی اس نے عمل بہتر کیے ہیں. تو جب عذاب پر نگاہ پڑے گی تو اس وقت کہے گا لو انلی سرتن فاکون من المحسنین، پہلے تو میں یعنی پاس مارک بھی لینے کی کوشش کرتا، لیکن اب جو عذاب کا معاملہ ہے، اگر مجھے یہ پہلے ہوتا معلوم ہوتا، اب اگر میں واپس جاؤں تو میں آخری حد تک یعنی اچھا عمل کرنے کی کوشش کروں. لیکن وہ وقت ان حسرتوں کا نہیں ہے. اور اللہ کے بندو، یہ حسرت کا پہلا موقع نہیں ہے اس کے لیے. قرآن بتاتا ہے وَمَا عُرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کتنے مواقع آئیں گے. اب تو وہ اکڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ قوم ہے، احمقوں کا ٹولہ ہے، یہ تو یعنی ایسے ہی باتیں بنائے ہوئے ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. وما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کتنی بار یہ لوگ کوشش خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اس کا مرحلہ تو زمین پر رہتے ہوئے جب انسان آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اسی وقت آ جاتا ہے، اسی وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے لقد جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، آج موت کی جو ہوشیاں حق لے کر آ گئی، یہی وہ حق ہے جس سے تم اعراض کیا کرتے تھے. اس سے پہلے تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا لیے. فالیوم حدید، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے. وہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانفقوا مما رزقناکم، اللہ کے بندو جو اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ کو بھولو نہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری مال تمہاری اولادیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں. اس لیے جو بھی مال و اولاد کے فتنے میں پڑ کر اپنے انجام کو اپنے مقصد حیات کو بھول جائے وہ تو خسارہ پانے والا ہوگا. وانفقوا مما رزقناکم، اور مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر اس وقت کہے گا کہ اللہ مجھے کچھ مہلت اور بھی ہوتی، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اگر مہلت مل جائے لَأَكُونَنَّ أَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اگر اب مجھے مہلت مل جائے تو میں صدقہ کرنے والے میں سے بنوں، میں نیک ہو جاؤں، زندگی کا رنگ بدل ڈالوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہمارا قاعدہ ہی نہیں، ہم پہلے تمہیں سمجھا چکے. اخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے اس پر نہ ایک پل پہلے نہ ایک پل بعد اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہے. تو انسان کتنی بار یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مہلت ملے، یہ زندگی کے آخری لمحات ہی سے بات شروع ہو جاتی ہے. پھر جب میدان محشر ہوگا واللہ المستعان حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن ہی کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اللہ کرے ہم سب ایسے ہی ہوں. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے اچھل پڑے گا جیسے اچھا نتیجہ لے کر ایک اچھا طالب علم اچھلتا ہے. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، یہ دیکھو میرے کیسے مارکس ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جیسے پھر طالب علم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, تم نے کیا لکھا تھا, میں نے کیا لکھا, مجھے جو اتنے نمبر ملے, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, دنیا میں مجھے یقین تھا کہ ہم نے ایک دن حساب دینا ہے. یہ ہے بنیاد جس کی بنا پر پرچہ اچھا ہو رہا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشت راضیہ, فرما وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس پر وہ ہمیشہ راضی رہے گا. فی جنت عالیہ, بلند جنت میں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے, سات آسمانوں کے اوپر, عرش الہی کے نیچے, فی جنت عالیہ, دانیہ, درخت بڑے ہیں لیکن پھل اس کے توڑنے والے کے قریب ہیں, قطوف دانیہ لٹکے ہوئے. قل واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھلا کھاؤ پیو اس لیے کہ تم نے جو پہلے زندگی گزاری اس میں بہت اچھے عمل کیے, یہ انعام ہے اس کا. ہاں تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے, فرمایا کہ قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا, تم نے نعمتیں کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا, جب اللہ نے کہا کہ اب کھا پی سکتے ہو تب کھا لیا. قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل, وہی کھانا پینا ہے, وہی گھر ہیں, لیکن کیا ہے کہ ایک وقت تک اہل ایمان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. یہی عمل اتنا بڑا ہے کہ قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, دنیا میں تم ہماری مرضی سے رہتے رہے, اب تم اپنی مرضی سے رہ لو, آخرت میں اپنی مرضی کے مطابق وہی رہتا ہے گا جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے. جو دنیا میں اپنی مرضی کرتا ہے اسے آخرت میں پانی کی بوند تک نہیں ملے. والعیاذ باللہ. ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. ہاں تو فرمائے واما من اوتی کتابہ بشمالہ والعیاذ باللہ, جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا, جسے اس کی کتاب الٹے ہاتھ میں تھما دی گئی, وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش میرا نتیجہ میرے سامنے آتا ہی نہیں. لیکن اس کی تمنا سے کیا ہو سکتا ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو اسے دیکھنا ہوگا, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس نے کی نہ ہو. آج وہ بے دھڑک آخرت کا کھٹکا دل سے نکالے ہوئے, اللہ کے خوف سے بے پرواہ, اللہ کی طرف اس کے بخش اس کے عذاب کا خوف نکالے ہوئے جو چاہے کر رہا ہے, لیکن جس دن اپنے اعمال اسے اپنے سامنے دیکھنے پڑے, یا لیتھا کانت القاضیہ, کاش یہ جو موت آ گئی تھی پوری موت ہی آ گئی ہوتی, اب مجھے دوبارہ اٹھنا نہ پڑتا. یا لیتھا کانت القاضیہ, حلق عنی سلطانیہ, ما علم عنی مالیہ, وہ میری چودراہٹ کہاں گئی, ہم تو یہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے, آج کچھ بھی نہیں ہے. مارنا عنی مالیہ, عنی سلطانیہ, میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا, میرا اختیار بھی جاتا رہا. اللہ یہ سب کا سب کہاں پر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے, اس میں اس کا کوئی انجام نہیں ہے, تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ یا لیتھا کانت القاضیہ, کاش یہیں پر معاملہ ختم ہو جائے. لیکن معاملہ وہاں پر ختم ہونے کا نہیں, وہاں پر تو معاملہ شروع ہوا ہے. تو اللہ کے بندو, وہ گھڑی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین, اس وقت کہے گا کہ اگر مجھے واپس کر دیا جائے تو میں اچھے عمل کروں. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من العالمین من الکافرین, پر میں کیا نہیں, اس سے پہلے ہماری آیتیں تو آئی تھیں, ہم نے تو تمہیں سمجھایا تھا, تمہیں نہیں سمجھے, تم نے ان آیتوں کو جھٹلایا, اور اسی وجہ سے اسی تکبر کی بنا پر علیہ فی جہنم مثوى للمتکبرین, کیا ہم نے تکبروں کے لیے اکڑنے والوں کے لیے جو ٹھکانہ بنایا ہے جہنم, کیا ان کے تکبر کا زور توڑنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ کے بندو, اللہ کے احکام کے سامنے سرتابی تکبر نہیں, اللہ کے حضور سر جھکانے میں اور اس کی فرما برداری کا عہد کرنے میں اور اپنی تقصیر کی معافی طلب کرنے میں ہماری نجات ہے. اللہ کے احکام کے سامنے اکڑنے میں نجات نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عقل بہت ہے, ہم سمجھدار بہت ہیں, جیسے دنیا میں ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں اسی راہ پر چلتے ہوئے ہم وہاں تک وہاں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. آج ہی رات آپ سورہ کہف میں سن رہے تھے کہ دو بھائی تھے, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا رکھے تھے, اس میں کھیتی بھی تھی, اس کے درمیان نہر بھی گزر رہی تھی. جب پھل پکا اور جب یہ ہری بھری ہوئی وہ درمیان میں ٹہلنے لگا تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, جب وہ اپنے باغ میں پہنچا کھیتی دیکھی تو اپنے آپ میں ایسا متکبر ہوا, قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی مجھ سے چھن سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پانی وافر ہے, کھیتی ہری بھری ہے, یہ اس کو بھی یہ بھی کبھی فنا ہو سکتی ہے. ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي, اگر مجھے اپنے رب کے ہاتھ جانا بھی ہوا, خیرن منہا منقلبا, جیسے ہمیں یہاں اچھی زندگی ملی ہے وہاں بھی اس سے بہتر ہی ملے گی. لیکن اس کا بھائی اسے سمجھاتا رہا. قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفه ثم سواك رجلا, اللہ کے منکر ہو رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ تو اللہ کا انکار ہے, اس کا انکار جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر اس نے تمہیں پانی کی بوند بنایا, پھر اس نے تمہیں تن و من انسان بنایا. اس رب نے اس قدر تمہیں اپنی قدرت دکھائی, اپنا فضل تمہیں عطا کیا, تو اس کا یہ شکر ادا کر رہے ہو. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے لیکن میں تو اس رب کی ناشکری نہیں کرتا, میرا تو وہی رب ہے. لا اشرک بربی احدا, کرنا یہ ہونا یہ چاہیے تھا. لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا ولدا, اگر میری اولاد کم ہے, میرے پاس مال کم ہے, تیرے پاس یہ نعمتیں زیادہ ہیں, تو تجھے اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا, یہ تو نہیں کہ تم متکبر ہو جاؤ. کیا یہ جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں وہ آن کی آن میں چھین بھی سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پانی گہرا ہو جائے تم اسے نکال ہی نہ سکو, اس یہ ہری بھری کھیتی بھسم ہو جائے. پھر ایسے ہی ہوا, راتوں رات اس کا باغ بھی تباہ ہو گیا, کھیتی بھی اجڑ گئی. فأصبح يقلب على قفيه على ما انفق فيها ففي افسوس ملتا رہا, کہنے لگا کاش ربتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اپنے سے شرک نہ کیا ہوتا. لیکن اس وقت جب کھیتی جل جائے, جب چڑیا چپ گئی تھے, اس وقت تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہمارے لیے موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی مہلت دے رکھی ہے, رمضان کریم کا مہینہ ہے جس میں توبہ قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت واضح ہے, رحمت کے اس بہتے ہوئے دریا سے ہم بھی مستفید ہو جائیں. نسأل اللہ تعالیٰ